بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عذابتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی آخری دو آیات. گزشتہ آیات پر گزشتہ سالوں میں غور کیا، اگرچہ اپنی کم علمی اور بے بضاعتی اور کم مائگی اور نااہلی کا بھی احساس ہے، اور جتنا اس سورہ پر اور اس سورہ سے متعلق پیغامات پر غور کرنا چاہیے تو وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تورات 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی. حدیث سن لیجئے سرکار کی، حضرت فرماتے ہیں اوتی تو سب المسانی مکان التورات والمائدۃ مکان الانجیل والحوامیل والحوامیم مکان الدبور. اللہ نے مجھے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ الحمد عطا کی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اوتی تو سب المسانی مکان التورات والمائدۃ مکان الانجیل والحوامیم، سورہ غافر سے لے کر سورہ دخان تک 7 سورے ہیں جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے، حامیم سے جو شروع ہوتے ہیں، جن کا آغاز حامیم سے ہے تو ان کی جمع حوامیم. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے تورات کے بدلے میں، یعنی اللہ نے جو سارے نبیوں کو کتابیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو ان ساری کتابوں کی تاثیر ایک جگہ پر عطا کی ہے. اب کون سا سورہ کون سی کتاب کے بدلے میں دیا ہے، انہیں یہ دیا تو مجھے کیا دیا؟ مجھے اللہ نے سبع مثانی، لقد آتینا کا سبع من المثانی وقرآن العظیم. اے حبیب، ہم نے آپ کو سورہ الحمد اور قرآن عطا کیا ہے، یعنی سورہ مبارکہ الحمد ایک جانب مکمل مفصل اور مستقل، اور پورا قرآن علیحدہ. قرآن کے ہم وزن قرار دیا ہے اللہ نے سورہ مبارکہ الحمد کو. پورے قرآن کا جو وزن ہے سورہ الحمد کا، وہ اکیلا وزن ہے، اکیلے سورہ الحمد کا وزن ہے. اللہ نے مجھے اسے سبع مثانی کہا ہے، یعنی قرآن نے سورہ مبارکہ الحمد کو سبع مثانی، 2 7، سبع سات مسانی دو دفعہ، دو سات. آج تھوڑی سی اس پہ بات کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ دو سات کے اندر بھی کیا فلسفہ. کچھ بات ہو چکی ہے میلے، مزید کچھ گفتگو بڑھے گی. مجھے تورات کی جگہ سورہ الحمد، سورہ مائدہ انجیل کی جگہ، اور حوامیم عطا کی ہیں، یہ سات سوریں حامیم والے یہ مجھے عطا کی ہیں زبور کی جگہ. 70 اونٹوں پر جب لے کر کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تورات کو لے جایا جاتا تھا تو 70 اونٹوں پر تورات رکھی جاتی تھی، لیکن اتنا ہے کہ 70 اونٹوں پر سورہ، 70 اونٹوں پہ تورات، کتاب تورات رکھی جاتی تھی. وہ جو 70 اونٹوں پہ تورات رکھی جاتی تھی، اس کی لاج علی نے رکھی ہے. آ کر کہا حضرت ابن عباس نے، یا علی مجھے بسم اللہ کی تفسیر بتائیے کہ کیا ہے. اور یہ جو روایت سنانے جا رہا ہوں یہ سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے، یہ جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، پیغام سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابن عباس نے فرمایا، یا امیر المومنین مجھے بسم اللہ کی تفسیر بتائیے کہ کیا ہے، بسم اللہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا، ابن عباس کاغذ اور قلم اٹھاؤ، میں بولتا جاؤں تم لکھتے جاؤ. ابن عباس فرماتے ہیں، عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد امیر المومنین نے مجھے لکھوانا شروع کیا، اور فجر کی اذان قریب ہوئی تو ابھی بائے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی. اور جب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جی یہ تو ابھی با کی تفسیر ساری رات میں مکمل نہیں ہوئی، تو ابھی بسم اللہ میں تو اور حروف بھی ہیں، بسم اللہ میں تو اور حروف بھی ہیں، تو یہ کہاں تک بات جائے گی؟ تو امیر المومنین سے پوچھا ابن عباس نے، مولا یہ تفسیر کتنے کاغذوں پر اور کتنے مسودے پہ جا کے مکمل ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اگر سورہ الحمد کی تفسیر کی تو وہ 70 اونٹوں پر لادھی جائے گی. تو جو تورات 70 اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی، وہ ایک سورہ مبارکہ الحمد ہے جو 70 اونٹوں پر رکھی جائے گی. حضرت ابن عباس سے کسی نے کہا، ابن عباس آپ تو حبر الامہ لقب ان کا، امت کا جومر، امت کا ٹیکا، امت کی شان حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، کنیت سے اور ولدیت سے پکارا جا رہا ہے، نام ان کا عبداللہ ہے مگر پکارا جاتا ہے ابن عباس، عباس کے بیٹے. اب ایک بیٹا ہی اس قابل ہو کے باپ کو اس کے ذریعے پہچانا جائے، بہت بڑا مقام ہے ایک اولاد کے لیے کہ والد اس کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہوں. اسے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا علم، کیونکہ صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس ہمارے برادران اہل سنت کے مطابق 10 بڑے صحابہ کرام میں، 10 جنہوں نے نبی سے زیادہ استفادہ کیا، جنہوں نے سرکار سے زیادہ سیکھا، اس میں حضرت ابن عباس 10 بڑے لوگوں میں ایک ہیں. پوچھا آپ کا علم اور علی کا علم کیا فرق ہے دونوں کے علم میں، تو اس وقت ایک شیشی میں پانی رکھا ہوا تھا، حضرت نے اسے اٹھا کے کہا، پورے سمندر کو تصور ملاؤ اور اس شیشی میں پانی کو تصور ملاؤ، میرا علم ایسا ہے، علی کا علم ویسا ہے، علی سمندر کی طرح. عزیزان گرامی، سب ام من المسانی، ایک مرتبہ پھر اس پہ غور کرنا چاہوں گا، بتحقیق ہم نے آپ کو 7 دو مرتبہ عطا کی ہیں اور قرآن عطا کیا ہے. یہ جو 7 دو دفعہ عطا کی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مکے میں ایک دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی، 2 7. ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر آیت کے 2 پیغام ہیں، یہ گفتگو ہو چکی ہے اور قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، مگر آج میرا دل کہہ رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ اس ولائی دل کے ساتھ، آپ کا ولائی دل بھی ہمراہی کرے گا، وہ یہ کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 وجود ایسے ہیں، 2 ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ نے سرکار کو بلا کر دی ہیں. کوئی چیز بھیج دی جاتی ہے، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے ہمیں کوئی ہدیہ بھیج دیا، ہم نے آپ کو کوئی ہدیہ بھیج دیا، یہ بھی بہرحال اہمیت کی حامل بات تو ہے، لیکن وہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہوگی کہ اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، جی براق کو تیار کیا جائے، پھر رف رف کو تیار کیا جائے، پھر بھرم کو تیار کیا جائے، اور پھر ملکوت سے دی ناسوت سے ملکوت، اور ملکوت سے جبروت، اور جبروت سے عالم اروا، اور عالم اروا سے عالم عقل، اور عالم عقل سے عالم احوت، ان منزلوں سے گزارا جائے، اور مختلف منزلوں پر انبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوں، اور جگہ جگہ استقبال ہو، اور حضرت کو بتایا جائے جس طرح سے ایک رسمی دورہ ہوتا ہے، اور پھر معائنہ کروایا جاتا ہے، اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ ہم نے کیا ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب آپ کے طفیل سے ہوا ہے، اس انداز سے معراج پر لے جایا جائے. اور پھر وہاں لے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی منزل بھی آئے کہ وہ جو آخری سواری تھی وہ بھی آگے جانے سے وہ نور کی سواری تھی. میں اتفاق سے مجھے دوبارہ دیکھنے کا موقع ملا، حدیث کا حصہ ہے کہ وہ جو بھرم سواری تھی نا، وہ نور کی سواری تھی، مادہ نہیں تھا. وہ بدن مبارک مادہ ہے یا نور ہے، اس پر بحث اور اس پر الجھن میں نہیں پڑنا چاہیں گے، لیکن خود سرکار جس سواری پر بیٹھے جا رہے ہیں وہ نور ہے، اور جو نور ہے وہ بھی آگے جانے سے مجبور ہے. اب وہاں جو لے جایا گیا ہے تو دو چیزیں سرکار کو اتنے اہتمام، بھائی کیوں لے گیا، کیوں لے گیا اللہ وہاں، کیوں بلایا گیا ہے خاص طور پر اتنے اہتمام کے ساتھ سرکار کو وہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ کوئی کہیں ملتا ہے، کوئی اشارہ ہے، کوئی رہنمائی ہے کہ آخر یہ دورہ کیوں ہوا؟ تو قرآن مجید سورہ مبارکہ النجم کے اندر، سورہ الضحیٰ کے اندر اللہ نے رہنمائی کی کہ میں نے اپنے حبیب کو کیوں بلایا. سورہ اسراء کے اندر، سورہ مبارکہ اسراء، اس میں بھی پہلی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت ہو گئی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات کے سفر پہ، رات کے وقت میں سفر پر لے گئی جی، اور جب لے جا رہی تھی تو بارکنا حولہ، ان کا ماحول جو تھا وہ مبارک تھا، بارکنا ہم نے مبارک قرار دیا، حولہ ان کا ماحول، ان کے ارد گرد کا ماحول مبارک تھا. کیوں لے گیا، کیوں بلایا، کیوں یہ سفر کروایا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اب یہ سورہ اسراء ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں. اہل دقت بیٹھے ہوئے، عربی گرامر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لنوریہ من آیاتنا، من بازیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، ہم اپنی آیات میں سے کچھ آیت انہیں دکھائیں. یہ مقصد تھا معراج پہ لے جانے کا. ایک آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے لے گئے تاکہ اپنی آیات میں سے کچھ آیات انہیں دکھائیں. سورہ مبارکہ نجم کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ آیات سے مراد کیا ہے. ارشاد ہوا لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، ہم نے وہاں بلا کر اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی. ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھانا چاہتے ہیں، دوسری آیت کہہ رہی ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، انہوں نے دیکھا اللہ کی، اپنے رب کی بڑی آیت، آیات میں سے ایک بڑی آیت. میری بیوی زہرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبرا، اللہ کی سب سے بڑی آیت فاطمہ زہرا ہے. اب معراج پر اللہ کیوں لے کر گیا ہے اپنے حبیب کو؟ اپنی بڑی آیت دکھانے کے لیے. یہ بات یہاں روشن ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معراج پر دو ہدیے دیے ہیں، ایک فاطمہ، ایک سورہ الحمد. دو چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں ہدیتن دی ہیں، تحفہ دیا ہے، ایک سیدہ فاطمہ زہرا اور ایک سورہ مبارکہ الحمد. لقد آتینا کا سب ان من المسانی، ہم نے آپ کو عطا کر دیا سات، دو سات والی آیات. یہ سورہ الحمد معراج کا تحفہ ہے سرکار کا. تو دل یہ کر رہا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں وہاں سے ملی ہیں تو ان میں کوئی مماثلت تو ہوگی، یعنی سورہ الحمد میں اور سیدہ زہرا میں، بی بی میں، خاتون کائنات میں جی، خاتون قیامت میں اور سورہ مبارکہ الحمد میں کوئی مماثلت تو ہوگی. سات آیتیں ہیں سورہ مبارکہ الحمد کی، سات ہی مماثلتیں میں نے ترتیب دی ہیں آیات اور روایات کی روشنی میں. دونوں ہستیوں میں سات مماثلتیں پائی جاتی ہیں، سورہ الحمد میں بھی اور سورہ مبارکہ الحمد نبی میں اور جناب سیدہ زہرا. سب سے پہلی مماثلت سورہ مبارکہ الحمد کی، ہر آیت پر دوزخ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہے اس پر عمل کرتا ہے، اسے سمجھ چکا ہے، اسے ہضم کر لیا ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہے، اسے اس نے جان لیا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ کا اس پہ جنت کا پہلا، معاف کیجیے گا، دوزخ کا پہلا دروازہ بند، وہ دوزخ کے دروازے سے وہ بند ہو گیا اس کے لیے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت، تیسری آیت، ساتویں آیت تک دوزخ کے ساتوں دروازے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اگرچہ تفصیل میں نہیں جا سکا، کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ اللہ نے جنت کا دروازہ زیادہ رکھا ہے، اللہ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو پہلی مماثلت سورہ مبارکہ الحمد میں اور جناب زہرا کے اندر، دونوں اللہ کی عطا ہیں، دونوں معراج پر دیے گئے ہیں۔ پہلی مماثلت یہ ہے کہ سورہ الحمد کی ساتوں آیتوں پر دوزخ کے ساتھ دروازے بند ہوتے ہیں، اور سیدہ زہرا کے ساتھ اس عنوان کی تشبیہ اور اس عنوان کی نسبت یہ ہے کہ جس کا نام ہی فاطمہ ہو۔ لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ، یا رسول اللہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تین مختلف معصومین سے یہ سوال ہوئے ہیں اور تینوں نے جواب علیحدہ دیے ہیں، موضوع ایک ہی ہے۔ ایک معصوم سے سوال ہوا، لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا فاطمت ان معرفتہا۔ ایک معصوم کا جواب یہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے، پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ فاطمہ مؤنث کا لفظ ہے، اس کا جو مذکر ہے وہ فاطم ہے، اور اس کا جو مصدر ہے فتم ہے، اور فتام عربی زبان میں ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے، جب کسی کو کسی چیز سے علیحدہ کیا جائے تو اس کیفیت کو، علیحدگی کے موقع پہ جو کیفیت ہو رہی ہوتی ہے اس کیفیت کو فتام کہا جاتا ہے۔ لہذا عرب جو ہے وہ بچے کا جب دودھ چھڑاتا ہے، یعنی عرب کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے ماں سے، تو وہ جو ایام ہوتے ہیں وہ فتام کے ایام کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں بچہ مضطرب ہوتا ہے، پریشان کرتا ہے، اسے بہلانا پڑتا ہے، اسے گھسلانا پڑتا ہے، وہ مضطرب رہتا ہے، کیونکہ کیوں بھائی کیوں پریشان کر رہا ہے، کیوں زیادہ رو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی فتام کی حالت میں، ماں سے دودھ چھڑوایا جا رہا ہے۔ فتام یعنی علیحدگی کے ایام، جدائی کے ایام، کیفیت ہے جدائی کی۔ فاطمہ یعنی جدا کرنے والی، جدا کی گئی۔ لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ فطمت ان معرفتہا، اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا ہے کہ فاطمہ کی معرفت سے جدا کر دیا گیا ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بی بی فرماتی میں شب قدر ہوں، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ پھر ایک معصوم امام سے سوال ہوا کہ کیوں بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ فرمایا فطمت عن نساء العادمین، تمام آدمیوں کی عورتوں کو فاطمہ زہرا سے علیحدہ کیا گیا ہے، کوئی بھی عورت کائنات میں نہیں ہے جو فاطمہ جیسی ہو، یہ بی بی ہی علیحدہ ہے، یہ وجود ہی علیحدہ ہے۔ فطمت عن نساء العادمین، اور اس تعریف فاطمہ سے متعلق، اس حدیث سے متعلق اور ایک ملتا جلتا اور ایک مانوس لفظ حضرت عائشہ نے بھی استعمال کیا، جب کسی نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ کے بارے میں کچھ کہیں تو انہوں نے کہا یہ آدمیوں کی عورت تو نہیں ہے، میں نے جتنا احترام سرکار کو اس کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کسی خاتون کے آگے سرکار کو اتنا کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجھے نقن صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کہ کلما دخلت، جب بی بی آتی تھی سرکار دیکھتے تھے کہ فاطمہ آ رہی ہے، قاما الیہا، تو نبی صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے تھے جہاں سے فاطمہ آ رہی ہوتی۔ عربی لغت میں اور عربی گرامر میں قاما لہا اور قاما الیہا میں فرق ہے، قاما لہا اور قاما الیہا میں کیا فرق ہے؟ اگر سرکار بی بی کے لیے صرف کھڑے ہو جاتے نا تو پھر حدیث میں آتا قاما لہا، بی بی آئیں سرکار کھڑے ہو گئے، قاما لہا ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حدیث یہ نہیں کہہ رہی قاما لہا، قاما الیہا، کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، وہاں بڑھتے تھے جہاں سے زہرا آ رہی ہوتی تھی، استقبال کرتے تھے استقبال۔ وقبل یدیہا، اور سب کے سامنے کلما کا لفظ ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا یہ جو راوی خبر واحد بنا دے، یہ خبر واحد نہیں ہے، کلما ہے، جب بھی کتنی دفعہ آئی ہوں گی سرکار کے سامنے، جب بھی سیدہ آتی تھی کلما، جب بھی سیدہ آتی تھی قبل یدہا، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لاتے تھے، وہ اجل صحافی مجلسے، اور وہاں بٹھا دیتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ نقن صاحب کا حسین جملہ، معرفت سے بھرپور جملہ، ایک مجتہد اعظم کا جملہ، ایک فقیہ دورہ کا جملہ، وہ فرماتے ہیں حدیث بڑی عجیب ہے کہ سرکار اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے، حدیث آگے نہیں بتاتی کہ خود بیٹھتے تھے یا کھڑے رہتے تھے۔ اس عظمت کی حامل بھی فاطمہ النساء الآدمیین، بی بی کا نام اس لیے کہ یہ سارے انسانوں کی عورتوں سے منفرد ہے، کسی عورت سے ان کا مقایسہ ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار سے سوال ہوا، لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں رکھا ہے فاطمہ کا نام؟ تو حضرت نے فرمایا فاطمہ محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کریں گی، سورہ الحمد دوزخ سے بچائے گی، فاطمہ زہرا دوزخ سے بچائیں گی، دونوں میں مماثلت یہ پائی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر سیدہ کے حوالے سے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں، اللہ نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے، انہیں پہچاننا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں مضمون میں ہی رہوں تو سورہ مبارکہ الحمد کا نام ہے ام الکتاب، ام الکتاب، یہ ساری کتاب، یہ قرآن مجید پورا، اس کی جو ام کا عنوان ہے وہ سورہ مبارکہ الحمد ہے، سورہ الحمد ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، کائنات کتاب ہے، یہ ساری کائنات کتاب ہے، اس کی اصل سورہ مبارکہ الحمد، یہ کاغذ پر ہو تو کتاب جلوہ بنتی ہے، میں اور لفظ بہتر کروں، اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر کسی مادے پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے، یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں کا علم الہی ہے، سرکار مجسم علم الہی ہے۔ اب کتاب کے لیے تو ام الکتاب سورہ مبارکہ الحمد، سرکار کے لیے کیا ام مصطفیٰ ہوں گی؟ ام ابیہا فاطمہ، یہ دوسری مماثلت بی بی کے درمیان اور سورہ مبارکہ الحمد کے درمیان۔ تیسری مماثلت، اسے دو مرتبہ نازل کیا گیا ہے، ہر آیت کے دو مطلب ہیں، مکے میں علیحدہ، مدینے میں علیحدہ نازل ہوئی، یہ ایک مطلب، ایک مطلب یہ کہ نماز مکمل نہیں ہوگی، دو رکعتوں سے کم واجب نماز نہیں ہے، جو ایک رکعت واجب نماز ہے وہ ازالہ خطا کے لیے ہے، اصل واجب نماز دو رکعت سے کم نہیں ہے، پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد، دو مرتبہ سورہ الحمد پڑھو گے تو نماز مکمل ہوگی، تو دو ساتھ، دو ساتھ، جیسے دو ساتھ سورہ مبارکہ الحمد ہے، ایسے بی بی بھی دو دو مرتبہ اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ بی بی کے مشہور چار لقب ہیں، محدثہ، محدثہ، ممتحنہ، ممتحنہ، راضیہ، مرضیہ۔ سیدہ کے اب محدثہ، جس سے فرشتے باتیں کریں، محدثہ جو فرشتوں سے باتیں کریں، ممتحنہ جس کا امتحان لیا گیا ہو، ممتحنہ جو امتحان لیتی ہو، دو دو جلوے بی بی کے، دوہرے جلوے سرکار کے، بی بی کے۔ سورہ مبارکہ الحمد معراج پر بھی دی گئی اور جبریل بھی لے کر آئے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ معراج پر دے دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد جبریل لے کر نہیں آئے، دو ساتھ کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ معراج پر سرکار کو دی گئی اور یہاں جبریل لے کر آئے دو مرتبہ، ادھر معراج پر فاطمہ زہرا نبی کو دی گئی اور یہاں غار حرا میں 40 دن چلا کرنے کے بعد فاطمہ زہرا دی گئی، 40 دن تک سرکار غار حرا میں عبادت میں مصروف رہے، حکم ہوا خدیجہ سے دور ہو جائیے 40 دن کے لیے، 40 دن کی ریاضت، 40 دن کی محنت، 40ویں دن جبریل نازل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک جنت کا میوہ تھا۔ اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کا میوہ ہے، اور جنت کے اس درخت کا میوہ ہے جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، جس درخت کا نام ہے درخت توبہ، شجرہ توبہ، غرس اللہ بیدہ، حدیث کہتی ہے یہ درخت توبہ، شجرہ توبہ وہ درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، وہ درخت جنت کا۔ اب مفاہیم ہمیں تو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تشبیہات استعمال ہوتی ہیں، حقائق کیا ہیں وہ تو جب کھلیں گے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ غرس اللہ بیدہ، اس درخت کو اللہ نے اپنے، اس درخت کا پھل ہے۔ جبریل امین نے جب وہ پھل، وہ میوہ دیا سرکار کو، سرکار نے اسے دو نیم کیا، جب دو نیم کیا تو اسے ایک نور نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا تھا، کلو شین یر جاؤ الا اصلے، شاید یہ اس جگہ کے لیے ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، یہ وہاں سے آئی تھی نا، تو پوچھا یہ ہے جبریل یہ نور کیسا ہے، فرمایا نور فاطمہ ہے، اس میوے کو آپ تناول فرمائیے، اللہ آپ کو فاطمہ کا نور دینا چاہتا ہے، اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ میرے ذہن میں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ الحمد تدریجن نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ الحمد ایک آیت آ گئی پھر دوسری آ گئی پھر 4-6 دن بعد تیسری آ گئی پھر 4 مہینے بعد دوسری آ گئی، جیسے پورا قرآن، پورا قرآن تدریجن نازل ہوا ہے، دفعتن بھی نازل ہوا ہے، تدریجن بھی نازل ہوا ہے، لیکن سورہ مبارک ہے الحمد تدریجن نازل نہیں ہوئی، پورا قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، میں جملہ پھر بہتر کر رہا ہوں، پورا قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، تدریجن دفعتن، شب قدر میں دفعتن نازل ہوا اور 23 برس میں تدریجن نازل ہوا، مگر سورہ الحمد تدریجن نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ الحمد دفعتن نازل ہوئی، پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے، تو جیسے سورہ مبارکہ الحمد دفعتن نازل ہوئی ہے، فاطمہ زہرا بھی تدریجن نہیں آئی ہے، اسلاب سے اور ارحام سے ہوتی بھی نہیں آئی ہیں، دفعتن آئی ہیں، تمام آئمہ اسلاب سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اسلاب شامخا ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں آئمہ اہل بیت، مگر بی بی زہرا اسلاب شامخا اور ارحام مطہرہ سے نہیں آئی ہیں، سیدہ دفعتن نبی کو دی گئی، سیدہ کا نور ایک مرتبہ منتقل ہوا ہے، وہ نور تو ہوتا وایا ہے نا، یہ نور نبی کو ایک مرتبہ دیا گیا جنت سے، فرمایا نور فاطمہ اسے تناول فرمائیے سیب کو اور خدیجہ کے قریب جائیے، نور منتقل ہوگا، جیسے سورہ مبارکہ الحمد دفعتن نازل ہوئی ہے ایسے ہی جناب زہرا دفعتن ہے، یہ ایک اور مماثلت۔ سورہ الحمد کا آغاز رحمت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور سورہ مبارکہ الحمد کا اختتام غضب ہے، غصہ ہے، بچنا ہے، پرہیز کروانا ہے، حفاظت ہے، احتیاط ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آغاز رحمت، انجام غضب، غصہ، ناراضگی، احتیاط، پرہیز، جناب زہرا میں بھی کچھ یہی ہے، بی بی کا آغاز رحمت للعالمین پر رحمت، دروازہ بجا بجا کر گھروں میں جا جا کر کہا میرے علی کی حمایت کرو، مگر کسی نے ساتھ نہیں دیا، 5 خطبے ہیں جناب زہرا کے، 5 خطبوں میں بی بی نے 2 خطبے مردوں سے ارشاد فرمائے ہیں اور 3 خطبے عورتوں سے ارشاد فرمائے ہیں، یہ مشہور خطبہ فدق جو ہے نا، یہ مردوں سے بی بی کا خطبہ ہے جس میں مسجد میں کچھ خواتین بھی بیٹھی تھیں، لیکن تین خطبے بی بی گھروں میں گئی ہیں، قریش کی عورتوں کو، مہاجرین کی عورتوں کو جمع کیا، پھر ان سے خطاب فرمایا، مگر کسی نے بی بی کا ساتھ نہیں دیا. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، وہ اپنی جگہ، وہ ایک حقیقت ہے، مسلم ہے، مگر اور لوگوں نے بھی تو ساتھ نہیں دیا. پانچ لوگ تھے جو پہلے پانچ علی کے شیعہ جو ساتھ دے رہے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میرا رونا اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے پر نہیں ہے، میرا رونا علی کی تنہائی پر ہے. میرا علی اکیلا ہے، تنہا ہے. یہ چوتھی مماثلت. پانچویں مماثلت، دونوں کے بغیر، اب یہ لفظ تو شاید عامیہ نہ ہو، دونوں کے بغیر گزارا نہیں. سورہ مبارکہ الحمد کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہوگی، اور نماز قبول نہیں ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. نماز کے لیے کہا ان قبلت قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا. نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ قبول تو ساری عبادتیں قبول، اگر نماز رد تو ساری عبادتیں رد. اللہ کی بہت سی عبادتیں کی مگر نماز قبول نہیں ہو رہی، اللہ اور عبادتوں کو بھی رد کر دے گا، حدیث ہے یہ. اور نماز اگر قبول ہو گئی تو دوسری عبادتوں کے قبول ہونے کا امکان ہے. نماز قبول ہوگی تو دوسری عبادتیں قبول ہوں گی، اور نماز قبول ہوگی سورہ فاتحہ کے ذریعے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث. نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں نہ پڑھی جائے. اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اور نماز کی قبولیت بغیر محبت اہل بیت کے نہیں ہے. پانچویں مماثلت جناب زہرا اور سورہ مبارکہ الحمد کے اندر ہے. جی چھٹی مماثلت، سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب کہلاتی ہے. کتاب کے کھلنے کی، کتاب کو کھولنے کی سورہ فاتحہ، یعنی کھولنے والی، جو کھولتی ہو، کھولنے والی چیز کس کو؟ کتاب کو. سورہ الحمد فاتحۃ الکتاب ہے، اور بی بی مفاتیح الخیرات ہے، تمام خیر کی چیزوں کی چابی، کنجی، مفاتی، مفتاح الخیرات، معاف کیجیے گا، مفتاح الخیرات، خیرات کے کھولنے کی کنجی. سرکار دو جہاں سے ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ گناہگار بہت ہوں، کچھ فرمائیے، نصیحت فرمائیے کہ میں گناہوں سے بچوں. حضرت نے فرمایا، عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. نبی سے عہد کر کے چلا گیا. چند دن بعد آ کے کہتا، یا رسول اللہ ان چند دنوں میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جھوٹ چھوڑنے سے. میں چوری کرنے کے لیے نکلا، رستے میں خیال آیا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، سچ بولوں گا تو مطلب پورا نہیں ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں. تو میں آدھے رستے سے واپس آ گیا. میں نے فلاں کام کرنا چاہا تو مجھے خوف ہوا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا. میں نے ایک جھوٹ کی وجہ سے 50 اور گناہ بھی چھوڑ دیے. جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے 50 اور گناہ بھی میں نے چھوڑ دیے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ ساری برائیوں کی چابی ہے، تمام برائیوں کی کنجی جھوٹ ہے، جھوٹ چھوڑ دو. میں آج پانچ محرم کو اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اس ممبر پر، اور آپ سب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ اس برائی سے محفوظ ہیں، لیکن عہد کر کے اٹھیں آج پانچ محرم کو کہ اگر کبھی بھول چوک میں بھی جھوٹ زبان پر آ جاتا ہے تو خدا کے واسطے، حسین کے واسطے، آج کے بعد کوئی حسین کا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولے گا. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. بڑی تکلیف ہے اہل بیت کو اس جھوٹ سے، اس کذب سے. فرمایا یہ جو جھوٹ ہے، مفتاح کل شر، ہر برائی کی جڑ جھوٹ. ہم مدرسے میں جب منطق پڑھتے ہیں تو منطق کے اندر ایک گفتگو آتی ہے منطوق کی اور مفہوم کی. اصول فقہ میں بھی آتی ہے یہ، اور دیگر علوم میں بھی صلاحیت ہے اس اصطلاح کی، اور دیگر علوم میں بھی یہ بحث آتی ہے منطوق اور مفہوم. مثلا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں تو یہ منطوق کہلائے گا، جو لفظ میں نے بولا نطق میں آ گئی، جو بات جو نطق میں آ گئی وہ منطوق کہلائے گی. اس کی تصویر کو الٹا کر دیجئے تو یہ مفہوم بنے گا. لا یحب اللہ الجہر، ایک دو آیتیں قرآن کی جن سے میں اپنے اس مدعا کے اوپر دلیل لے رہا ہوں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اس حدیث مبارکہ کا بھی کہ الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی کنجی ہے. اس منطوق کا مفہوم نکالیے، الصدق مفتاح کل خیر، سچ ہر خیر کی جڑ ہے، ہر خیر کی کنجی ہے، سچ ہر خیر کی کنجی ہے. تو جہاں سورہ مبارکہ الحمد فاتحۃ الکتاب ہے، وہاں صدیقہ کائنات مفتاح الخیرات ہے. عزیزان گرامی، اور کچھ مفاہیم کو ترک کر رہا ہوں، صرف آخری ساتواں عنوان تمثیل وہ یہ کہ اللہ نے پورے قرآن کے عدل اور برابری پر سورہ الحمد کو رکھا ہے. پورا قرآن ایک طرف، 6000 سے زیادہ آیات ایک طرف، اور سورہ مبارکہ الحمد ایک طرف. اور پھر سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے جب مردوں میں ہادی بنانا شروع کیے تو اللہ نے 12 مردوں کو ہادی بنایا، جب عورتوں کی طرف دیکھا تو ایک فاطمہ کو کافی جانا، سیدہ فاطمہ اکیلی کافی ہے قیامت تک لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. اور اس بی بی کی ایک ثانی بھی ہے، جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے. اور ثانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب اولا میں کوئی مصلحتن فریضے کو روک دیا جائے کہ ابھی وقت نہیں آیا، بیٹی کیسی ہونی چاہیے اولا میں ہے، زوجہ کیسی ہونی چاہیے اولا میں ہے، ماں کیسی ہونی چاہیے اولا میں ہے، مگر بہن کیسی ہونی چاہیے، یہ پھر اولا سے ثانی کی ضرورت پڑی، لہذا اسے ثانی زہرا کہا گیا. اب اسی معیار کی بیوی بی چاہیے کہ جس معیار کی ایک بیٹی، جس معیار کی ایک بیوی بی زوجہ، جس معیار کی ایک ماں، اسی کیفیت کی ایک بہن بھی چاہیے. لہذا یہ ایسی ثانیہ زہرا ہیں کہ معصوم امام حسین کی شریکہ قرار پا رہی ہے. معمولی بات نہیں ہے، یہ القاب ایسے ہی پڑھ کر گزر جانے والے القاب نہیں ہیں. جب تک کہ انہیں ہضم نہ کیا جائے، ان کو سمجھا نہ جائے، شریکت الحسین کوئی معمولی بات ہے؟ کس کی شریکہ بھائی، کس کی برابری کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے؟ امام حسین کی شریکہ ہدایت. ادھر جیسے جناب زہرا نبی کی نبوت میں کارے نبوت میں شریک ہیں، ایسے حسین کی امامت میں شریک زینب ہے. میں نے کل کی مجلس میں شاید کہا تھا یہاں یا کہیں اور، یہ کربلا کو حسین نے سجایا ہے، بڑے اہتمام سے کربلا بسائی ہے. یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ حادثتن نہیں ہوا ہے، یہ تصادفن نہیں ہوا ہے، یہ چلے تھے اور ہو گیا یہ نہیں ہوا، یا یہ طے شدہ تھا، یہ واحد واقعہ ہے جو واقعہ رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی نے واقعہ کربلا کو یاد کیا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے اقبال کے اس مصرعے پہ شاید اقبال کے کو اللہ بڑے بڑا مقام دے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیر۔ یہ جو حقیقت ابدی کی بات ہو رہی ہے نا، حضرت آدم جب پانچ نام پکارے نا حضرت آدم نے، اور جیسے حسین کہا تو آنکھوں میں آنسو اتر آئے، پھر بولے پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اللہ سے سوال کیا، یا اللہ اس نام میں کیا اثر ہے، جب میں منہ پر نام یہ جاری کرتا ہوں اپنے لبوں پر تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرمایا یہ حسین وہ ہے جس پہ کائنات روئے گی، اے آدم تم رو اس لیے کہ میں اس پر سب کو رلاؤں گا، بکت السما، اس پر آسمان رویا۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جب میرے جد حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازوں اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، تو بکت السما دمن احمرا، تو آسمان سے خون برس رہا تھا۔ مولا صادق کی حدیث ہے کہ واقع کربلا کے بعد تین دن تک آسمان سرخ رہا تھا، امام صادق کی حدیث ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت تک سرخ رہا جب تک حسین دفنائے نہیں گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑا اہتمام کیا ہے کربلا کو بسانے کے لیے۔ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہونے لگا، مولا علی نے عقد پڑھایا اپنی بیٹی کا، مولا علی نے عقد پڑھایا اپنی بیٹی کا، اپنے حضرت عبداللہ حضرت جعفر کے بیٹے اپنے بھتیجے سے، تو اس میں ضمن عقد ایک شرط حضرت نے رکھی، حضرت نے فرمایا کہ یہ نکاح مشروط ہے، کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو عبداللہ زینب کو نہیں روکیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب ولید ابن عقبہ نے اور مروان ابن حکم نے دربار مدینہ میں امام حسین کو بلایا، رات کی تاریکی تھی، یزید کا خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو، سر کاٹ کے بھیج دو۔ امام نے اس خط کو پڑھ کر اس کے ہاتھ پر واپس دیا، فرمایا کل سورج نکلنے دو، روشنی نکلنے دو، دن چڑھنے دو، سارے مدینے کو جمع کرو، اہل مدینہ کے سامنے یہ خط مجھے دکھاؤ، سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو، میں جب جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام لوٹے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام نے اس جملے کو سن کے مڑے، حضرت مڑے اور حضرت نے دونوں میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آتخت لنی انتا ام ہو با یبن زرقا، اے بد کردار عورت کی اولادو، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا، تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ ابھی امام نے یہ جملہ کہا تھا اونچی آواز میں کہ تلوار کھینچتے ہوئے حضرت عباس دربار میں آ گئے۔ فرمایا مولا کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ میرے مولا حسین نے حضرت عباس کے دستہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جب حضرت تشریف فرما ہوئے دربار سے باہر آئے تو حضرت اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، حضرت کچھ قدم آگے چل کر اس طرف مڑے جہاں جناب زینب کا گھر تھا۔ مولا عباس نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بہن زینب سے ملنے جا رہا ہوں۔ رات کی تاریکی ہے، رات چڑھ چکی ہے، دروازے پر حسین ابن علی پہنچے ہیں، کنیز نے آ کر دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، دوڑتی بھی اندر گئی، چھوٹی شہزادی حسین آئے، جناب زینب کتنی عجلت میں باہر آئی ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا ایک بہن اور بھائی کے رشتے کے مطابق۔ آگے بڑھ کر کہا، بھیا یہ رات کی تاریکی میں آنے کا سبب کیا ہے، مجھے بلا لیا ہوتا؟ فرمایا، زینب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، زینب کل میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، تیاری کرو، اجر و کمل اللہ، رات ہی کی تاریکی ہے، رات ہی کا ایک پہر ہے، جناب عبداللہ محور استراحت ہیں، اب یہ شوہر کو کیسے اٹھائیں؟ سرہانے بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو لے آئی، جب دو قطرے جناب عبداللہ کی پیشانی پر گرے، عبداللہ نے آنکھیں کھول دی، زینب رو رہی ہو؟ فرمایا، میرا بھائی غریب ہو رہا ہے، عبداللہ کل میں حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہی ہوں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، زینب تم صاحب اختیار ہو، تم صاحب اختیار ہو، رات کا آدھا وقت گزر چکا ہے، بیٹھ گئے جناب عبداللہ، بیمار ہیں حضرت عبداللہ، امام حسین نے جب انہوں نے کہا کہ میں ساتھ جاؤں گا تو امام نے بعد میں انہیں روکا تھا، حضرت محمد حنفیہ کو مکے میں، انہیں مدینے میں اپنا نمائندہ بنایا، کہ جب قافلہ چلنے لگا نا تو جناب عبداللہ تشریف لائے، فرمانے لگے، زینب میں تو نہیں جا رہا، مگر میرے اونو محمد کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اجر و کمل اللہ۔ جب حسین پر مشکل گھڑی آئے تو اے زینب ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ ابھی کچھ دیر بعد تابوت کی زیارت کریں گے آپ، ہم یہ تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کربلا میں جنازے اٹھائے نہیں گئے، اب قیامت تک انشاءاللہ جب تک اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم ان جنازوں کی شبیہوں کو اٹھا کر اپنی عقیدت اور مودت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اے زینب ایک بچے کو میری جانب سے قربان کر دینا اور ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام اون ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ محمد بڑے تھے اون چھوٹے تھے، بعض کا کہنا نہیں ہے کہ نہیں اون بڑے تھے محمد چھوٹے تھے، ہمارے یہاں جو اون و محمد کہا جاتا ہے، محمد اور اون نہیں کہا جاتا، اس کے لیے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ اون بڑے تھے اس لیے پہلے اون کا نام لیا جاتا ہے، محمد کا نام بعد میں لیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اون و محمد، بڑے بھائی کا پہلے نام لیا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کا بعد میں نام لیا جاتا ہے۔ یہ قافلہ کربلا آ گیا، شب عاشور آ گئی، حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، ہر خیمے سے ایک بی بی کے اپنے بچے سے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور جہاں جہاں حسین رک رک کر سن رہے ہیں وہاں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی، ایک بیوہ اپنے یتیم قاسم سے بات کر رہی تھی، اے قاسم میں غیر خاندان کی عورت ہوں، کہیں کل کوتاہی ہو جانے پر یہ نہ کہہ دیا جائے کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا، اے میرے لال کوتاہی نہ کرنا۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کیسے اپنے بابا پہ جا کے قربان کرو گے اپنے آپ کو؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا، اے رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے ایک ماں دو بچوں سے بیٹھی بات کر رہی ہے، آواز آ رہی ہے زینب کبرا کی، اون و محمد، دیکھو میرے بچوں، کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ، دیکھو ماموں پر سب سے پہلے جان قربان کر رہا، اور دیکھو جب میدان میں اترو تو تمہیں تمہارے مامو عباس نے سکھایا ہے کہ تلوار کیسے نکالتے ہیں اور دشمن پر تلوار کا وار کیسے کیا جاتا ہے، تمہیں تمہارے مامو عباس نے سکھایا ہے، اور اے میرے لال تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، فوج کہے کہ علی کے نواسے آ گئے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، جب روز عاشور نمودار ہوئی تو بار بار انو محمد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اماں نے کہا ہے کہ مامو پہ جان قربان کرو، اور حسین لوٹا دیتے ہیں اے میری بہن کی نشانیوں۔ ایک مرحلہ عزادارو ایسا بھی آیا، تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج مجھے تاخیر ہو رہی ہے بیان میں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے زینب لے آئی، بھائی مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو، کل قیامت میں ماں زہرا نے اگر پوچھ لیا زینب تیرے بچے بچ گئے، میرا حسین مارا گیا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز دی عباس اور محمد کو آمادہ کرو۔ دونوں شہزادوں کو گھوڑوں پر بٹھایا گیا، تلواریں حمائل کی گئیں، رکابیں بڑی تھیں کاٹ کر چھوٹی کی گئیں، سر پر امامے رکھے گئے، دونوں شہزادوں کو روانہ کیا۔ عزادارو دونوں میدان کربلا میں پہنچے۔ میں نے مقتل کی کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ دونوں لڑتے لڑتے نہر کی طرف چلے گئے، تو جناب زینب ڈیہڑی پر آ کھڑی ہوئیں اور مولا عباس کو بلا کر کہا عباس فوراً جاؤ کہیں یہ پانی نہ پی لیں، انہیں جا کر بتاؤ سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی مامو ہمارا سلام آخر، امام حسین بڑھے اس جانب جہاں سے بچے کے گرنے کی آواز آئی، عباس مولا گئے اس جانب جہاں دوسرے بچے کے گرنے کی آواز آئی، دونوں شہزادوں کو مولا حسین نے اٹھایا۔ میں کل رات دوبارہ مصائب دیکھ رہا تھا عزادارو، چند قدم تک ایک بازو سے ایک بچے کو اٹھایا ہوا، دوسرے بازو میں دوسرے بچے کو اٹھایا، مولا عباس نے کہا مولا ایک میری گود میں دے دے۔ جب حسین کوئی لاشا لے کر آتے تھے، بس ایک جملہ آخری جملہ، جب حسین کوئی لاشا لے کر آتے تھے سب سے پہلے زینب بڑھ کر استقبال کرتی تھی کہ کہیں بہن کہیں بھائی کا حوصلہ کم نہ ہو جائے، سہارا دیتی تھی، شریکت الحسین ہے نا، آگے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیتی تھی۔ یہ پہلے دو لاشیں ہیں جو زینب نظر نہیں آ رہی ہیں، لاشیں لا کے رکھ دیے زینب نظر نہیں آئی، کیا دیکھا خیمے میں سجدے میں سر ہے، شکرا شکرا یا اللہ تو نے میری قربانیاں قبول کی۔